اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم حج و عمرہ کے بارے میں اسلامی شریعت کی ہدایت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں حج و عمرہ کے مقامات تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ گئے تھے، اب ہم اس طریقے کو دیکھتے ہیں جو اس مقصد کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ حج و عمرہ کے لیے جو طریقہ شریعت میں مقرر کیا گیا ہے وہ یہ ہے، عمرے کا طریقہ، اس عبادت کی نیت سے اس کا احرام باندھا جائے۔ یعنی سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جب عمرے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر یہ ارادہ کر کے، یہ نیت کر کے احرام باندھ لیا جائے۔ باہر سے آنے والے یہ احرام اپنی میقات سے باندھیں گے، یعنی جو لوگ پاکستان سے، ہندوستان سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، کہیں سے بھی باہر سے آ رہے ہیں، حرم کے حدود سے باہر رہتے ہیں، وہ اپنے احرام میقات سے باندھیں گے۔ میقات کے بارے میں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ کچھ خاص مقامات ہیں جو مقرر کر دیے گئے ہیں اور ہر طرف سے آنے والے لوگوں کو وہیں سے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ مقیم خواہ وہ مکی ہوں یا عارضی طور پر مکے میں ٹھہرے ہوئے ہوں، اسے حدود حرم سے باہر قریب کی کسی جگہ سے باندھے۔ یعنی وہ لوگ کہ جو مکے میں رہتے ہیں، مکے ہی کے رہنے والے ہیں، یا کوئی آدمی عارضی طور پر مکے میں جا کر ٹھہرا ہوا ہے، تو اس کو اگر عمرہ کرنا ہے تو وہ حدود حرم سے باہر قریب کی کسی جگہ جائے گا اور وہاں سے احرام باندھ کے آ جائے گا۔ یعنی میقات تک جانا ضروری نہیں ہے، حدود حرم کے باہر چلا جائے اور وہاں سے احرام باندھ کے آ جائے۔ جو لوگ ان حدود سے باہر لیکن میقات کے اندر رہتے ہوں، یعنی ایک تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی حدود حرم سے تو باہر رہتا ہے، مکے کا مقیم نہیں ہے، باہر رہتا ہے لیکن میقات کے اندر رہتا ہے، ان کی میقات وہی جگہ ہے جہاں وہ مقیم ہے، یعنی وہ اپنے گھر ہی سے جہاں رہتے ہیں وہیں سے احرام باندھ لیں گے۔ وہ وہیں سے احرام باندھ لیں اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یعنی آپ نے نیت کر لی، احرام باندھ لیا، اور اس کے بعد آپ تلبیہ کا ورد شروع کر دیں۔ یہ تلبیہ حج کا ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک۔ بیت اللہ میں پہنچنے تک تلبیہ کا ورد جاری رکھا جائے۔ یعنی احرام جہاں سے بھی باندھا ہے، میقات سے باندھا ہے، حدود حرم سے باہر باندھا ہے، یا کسی نے اپنی جگہ سے باندھا ہے جو وہ حدود حرم کے باہر اور میقات کے اندر رہتا تھا، تو وہاں سے وہ تلبیہ پڑھنا شروع کرے گا، اور پھر جب تک بیت اللہ میں نہیں پہنچتا تلبیہ پڑھتا رہے گا۔ وہاں پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کیا جائے، پھر صفا و مروہ کی سعی کی جائے، ہدی کے جانور ساتھ ہوں تو ان کی قربانی کی جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بیت اللہ کی قربانی کے لیے ہدی خاص اصطلاح ہے، یعنی یہ گویا ہماری طرف سے اللہ کے حضور میں ہدیہ ہوتا ہے۔ یہ قربانی جس طرح حج کے موقع پر کی جا سکتی ہے، اسی طرح عمرے کے موقع پر بھی کی جا سکتی ہے۔ اب اس کا رواج مسلمانوں میں کم و بیش ختم ہو گیا، یعنی عمرے کی قربانی کا ذکر بھی اگر کیا جائے تو لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ اچھا اس موقع پر بھی قربانی کی جا سکتی ہے، کوئی نہیں کرتا۔ حالانکہ آپ میں سے ہر شخص کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو آپ کے ساتھ جانور تھے، یعنی قربانی کے جانور ساتھ لے کر گئے تھے۔ یہ واقعہ ہمارے ہاں ہر شخص کے علم میں ہوگا، لیکن لوگوں کی نگاہوں سے یہ چیز بالکل اوجھل ہو گئی ہے۔ تو ہدی کے جانور ساتھ ہوں تو صفا مروہ کی سعی کے بعد ان کی قربانی کی جائے۔ قربانی کے بعد سر منڈوا کر یا حجامت کرا کے، اور عورتیں اپنی چوٹی کے آخر سے تھوڑے سے بال کاٹ کر احرام کھول دیں۔ احرام کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد تو حجامت کرائیں گے، حجامت دونوں طریقوں سے کرائی جا سکتی ہے، یعنی تکثیر کی صورت میں بھی جیسے ہم آپ حجامت کراتے ہیں، اور حلق کی صورت میں بھی جس میں پورا سر مڑوا دیا جاتا ہے۔ ان دونوں میں سے جو طریقہ بھی انسان اختیار کرنا چاہے وہ اختیار کرے گا۔ عورتوں کے لیے البتہ یہ ضروری نہیں ہے، وہ اپنی چوٹی کے تھوڑے سے بال کاٹ لیں گی، بس اس کے بعد وہ اپنا احرام کھول سکتی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ احرام کیا ہے، یعنی احرام کا مطلب کیا ہے؟ یہ احرام ایک اصطلاح ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ جب آپ نے احرام باندھ لیا تو اب وہ شہوت کی کوئی بات نہیں کریں گے، زیب و زینت کی کوئی چیز مثلا خوشبو وغیرہ استعمال نہیں کریں گے، ناخن نہیں تراشیں گے، نہ جسم کے کسی حصے کے بال اتاریں گے، نہ میل کچیل دور کریں گے، یہاں تک کہ اپنے بدن کی جوئیں بھی نہیں ماریں گے، شکار نہیں کریں گے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے، اپنا سر، چہرہ اور پاؤں کے اوپر کا حصہ کھلا رکھیں گے، اور ایک چادر تہمت کے طور پر باندھ لیں گے اور ایک اوڑھ لیں گے۔ عورتیں البتہ سلے ہوئے کپڑے پہنیں گی اور سر اور پاؤں بھی ڈھانپ سکیں گی، ان کے لیے صرف چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھنے ضروری ہے۔ تو یہ احرام ہے، یعنی احرام کا مطلب کوئی خاص لباس نہیں ہے محض، مرد تو خیر ایک لباس بھی پہنتے ہیں لیکن احرام اصل میں ان پابندیوں کا نام ہے. یہ پابندیاں ہیں جن کو آدمی احرام باندھتے ہی اختیار کر لیتا ہے اور پھر احرام کے کھولنے تک یہ پابندیاں اسی طریقے سے قائم رہتی ہیں. اس میں تلبیہ کا ذکر ہوا کہ جیسے ہی احرام باندھا جائے گا تو پھر تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا جائے گا. تلبیہ سے مراد لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کبرت، یعنی یہ تلبیہ ہے. اس پر پیچھے بحث ہو چکی ہے اور ہم اس کا مفہوم اور مدعا بھی سمجھ چکے ہیں. اس کا ورد کرنا تلبیہ پڑھنا کہلاتا ہے. جو احرام باندھتے ہی شروع ہوتا اور بیت اللہ میں پہنچنے تک برابر جاری رہتا ہے، یعنی اس کے بارے میں سنت یہی ہے کہ جب آپ نے احرام باندھ لیا تو آپ تلبیہ پڑھنا شروع کریں گے وقتاً فوقتاً، یعنی کبھی بلند آواز سے کبھی دل میں، یہ آپ پڑھتے چلے جائیں گے اور یہ بیت اللہ میں پہنچنے تک برابر پڑھتے رہیں گے. حج و عمرہ کے لیے تنہا یہی ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے. یعنی جس طرح کے نماز کے اذکار ہیں اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن ملاتے ہیں، اسی طریقے سے حج اور عمرہ کے لیے یہی ایک ذکر ہے جو مقرر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ باقی جو عام طور پر دعائیں لوگ بیان کرتے ہیں یا بہت سی اور اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں وہ لوگوں کی ایجاد ہے. تلبیہ ہی وہ ذکر ہے جو حج کے لیے یا عمرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے. وہ یا باقی سب اعمال ہیں جو انجام دیے جاتے ہیں، ذکر صرف ایک ہی ہے. طواف ان سات پھیروں کو کہتے ہیں جو ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو کر بیت اللہ کے گرد لگائے جاتے ہیں. یعنی اس کے لیے نجاست سے پاک ہونا تو ضروری ہے، وضو کرنا ضروری نہیں ہے، کر لیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن نجاست سے پاک ہونا چاہیے، کوئی غلاظت جسم کو لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. طواف ان سات پھیروں کو کہتے ہیں جو ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو کر بیت اللہ کے گرد لگائے جاتے ہیں. ان میں سے ہر پھیرا حجر اسود سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتا ہے اور ہر پھیرے کی ابتدا میں حجر اسود کا استلام کیا جاتا ہے. استلام بھی ایک خاص اصطلاح ہے. یہ حجر اسود کو چومنے یا ہاتھ سے اس کو چھو کر اپنا ہاتھ چوم لینے کے لیے ایک اصطلاح ہے. یعنی یا تو آپ حجر اسود کو چومیں گے یا ہاتھ سے اس کو چھو کر اپنا ہاتھ چوم لیں گے. ہجوم ہے، آپ چوم تو نہیں سکتے لیکن یہ کہ ہاتھ لگا سکتے ہیں تو ہاتھ لگائیے اور ہاتھ کو چوم لیجئے. ہجوم کی صورت میں ہاتھ سے یا ہاتھ کی چھڑی سے یا اس طرح کی کسی دوسری چیز سے اشارہ کر دینا بھی اس کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے. یعنی گویا استلام کی یہ صورتیں، یا تو حجر اسود کو چوم کر تجدید عہد کی جائے گی، یا ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لیا جائے گا، یا ہاتھ کا اشارہ کر دیا جائے گا ہجوم کی وجہ سے، یا کوئی چھڑی ہاتھ میں ہے، نیزہ ہاتھ میں ہے تو اس سے آپ اس کی جانب اشارہ کر دیں. صحیح سے مراد صفا و مروہ کا طواف ہے. یہ بھی سات پھیرے ہیں جو صفا سے شروع ہوتے ہیں، صفا سے مروہ تک ایک اور مروہ سے صفا تک دوسرا پھیرا شمار کیا جاتا ہے. ان میں سے آخری پھیرا مروہ پر ختم ہوتا ہے. یعنی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ صفا سے جا کر پھر صفا پر واپس آئیں گے جیسے بیت اللہ کے طواف میں ہوتا ہے تب ایک پھیرا ہوگا، بلکہ آپ صفا سے مروہ تک جاتے ہیں تو ایک پھیرا مکمل ہو جاتا ہے، واپس آتے ہیں تو یہ دوسرا ہو جاتا ہے. تو آخری پھیرا مروہ پر ختم ہوتا ہے. ان کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ علامتیں کس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ ہم اس سے پیچھے زیر بحث لا چکے ہیں، یہاں صرف اس کی نوعیت بیان کرنا مقصود ہے. قربانی کی طرح صفا و مروہ کی یہ صحیح بھی بطور تتبع کی جاتی ہے. عام طور پر تو ہمارے فقہا یہی کہتے ہیں کہ صفا و مروہ کی صحیح لازم ہے، رکن ہے، عمرہ اس کے بغیر ادا نہیں ہوتا. لیکن قرآن مجید سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے بھی کہ یہ صحیح خواہ حج میں ہو خواہ عمرے میں، یہ تتبع ہے، نفل ہے. یعنی اگر آپ نے مثال کے طور پر احرام باندھا، آپ نے جا کر بیت اللہ کا طواف کیا، اس کے بعد آپ نے سر مڑوا دیا تو عمرہ ہو گیا. قربانی اور صحیح دونوں نفل ہیں. اگر آپ کریں گے اجر ملے گا اور آپ کا عمرہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اور زیادہ باعث رحمت ہوگا آپ کے لیے. لیکن اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور محض طواف کر کے آپ نے سر مڑوا دیا، احرام کھول دیا، تو عمرہ ہو گیا. یہ دونوں چیزیں تتبع اور نفل ہیں. صحیح سے مراد صفا و مروہ کا طواف ہے. یہ بھی سات پھیرے ہیں جو صفا سے شروع ہوتے ہیں، صفا سے مروہ تک ایک اور مروہ سے صفا تک دوسرا پھیرا شمار کیا جاتا ہے. ان میں سے آخری پھیرا مروہ پر ختم ہوتا ہے. قربانی کی طرح صفا و مروہ کی یہ صحیح بھی بطور تتبع کی جاتی ہے، یعنی نفل کے طور پر کی جاتی ہے. یہ فرض نہیں ہے، یہ عمرے کا کوئی لازمی حصہ نہیں ہے. عمرہ اس کے بغیر بھی ہر لحاظ سے مکمل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت وعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شاعر میں سے ہیں، چنانچہ وہ لوگ جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئے ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان کا طواف بھی کر لیں، بلکہ یہ ایک نیکی کا کام ہے، اور جس نے اپنی شوق سے کوئی نیکی کا کام کیا اللہ اسے قبول کرنے والا ہے، اس سے پوری طرح باخبر ہے. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ در حقیقت ایک نفل عبادت ہے. حج کے معاملے میں بھی یہ بات قرآن سے واضح ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حج میں بھی جب بیان کیا ہے تو یہ کہا ہے کہ پھر وہ اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کر لیں جو آخری طواف ہے، انہوں نے صحیح کا ذکر نہیں کیا. یعنی یہ ایک نفل عبادت ہے. میرا رجحان یہی ہے، اور میرے نزدیک قرآن مجید سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے. حدی کا لفظ ان جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے جو حرم میں قربانی کے لیے خاص کیے گئے. ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم اس کو قربانی کا جانور کہتے ہیں یا اضحیہ کہتے ہیں. جب یہی جانور حرم میں پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے تو اس کے لیے اصطلاح میں حدی کا لفظ بولا جاتا ہے. حدی کا لفظ ان جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے جو حرم میں قربانی کے لیے خاص کیے گئے ہوں، دوسرے جانوروں سے ان کو ممیز رکھنے کے لیے. لوگ اصل میں حدی کے جانور لے کر جاتے تھے، تو اس زمانے میں پیدل سفر ہوتا تھا، رستے میں جانور جا رہے ہوتے تھے، اس کا خطرہ ہوتا تھا کہ لوگ لوٹ لے. تو ان جانوروں کو دوسرے جانوروں سے ممیز رکھنے کے لیے ان کے جسم پر نشان لگائے جاتے اور گلے میں پٹے ڈالے جاتے ہیں. یعنی اس وقت یہ چیز گویا ان کو دوسرے جانوروں سے الگ کرنے کے لیے اختیار کی جاتی تھی. قرآن نے القلائد کی تعبیر ان کے لیے اسی بنا پر اختیار کی ہے. قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ یہ جانور جن کے گلوں میں اللہ کی نیاز کے پٹے ڈالے گئے ہیں، اس سے مقصود یہ ہوتا تھا کہ ہر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ یہ حدی کے جانور ہیں، اور کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی مارنے لوٹنے یا لے جانے کی کوشش نہ کرے. تو اس کے لیے دو طریقے اختیار کیے جاتے تھے. ایک تو یہ کہ پرانی جوتیاں لے کے ان کا گلے میں ہاتھ ڈال دیا جاتا تھا، یہ پرانا عرب کا طریقہ تھا، اور حضور نے بھی اسی طریقے کو اختیار کیا، یا اور اس طرح کی کوئی علامت ان کے گلے میں لٹکا دی جاتی تھی. اچھا، دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اشار کر دیا جاتا تھا، یعنی جسم کے کسی حصے میں تھوڑا سا ایک خون کا لیے ان کو کاٹ دیا جاتا تھا اور اس خون مل دیا جاتا تھا، تو یہ علامت ہو جاتی تھی اس کی کہ یہ جانور اب اللہ کے گھر کے لیے خاص ہے، کوئی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. یہ عمرہ حج. عمرے کی طرح حج کی ابتدا بھی احرام سے ہوتی ہے، یعنی حج کے لیے بھی اگر کوئی آدمی جاتا ہے تو اس کو پہلے سب سے احرام باندھنا ہے. چنانچہ پہلا کام یہی ہے کہ حج کی نیت سے اس کا احرام باندھا جائے. حج کے احرام اور عمرے کے احرام باندھنے کے مقامات میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. باہر سے آنے والے یہ احرام اپنی میقات سے باندھے، یہ تو عمرے میں بھی یہی ہے، جو آدمی باہر سے آئے گا وہ میقات سے احرام باندھے گا. مقیم خواہ وہ مکی ہوں یا عارضی طور پر مکے میں ٹھہرے ہوئے ہوں یا حدود حرم سے باہر لیکن میقات کے اندر رہتے ہوں، ان کی میقات وہی جگہ ہے جہاں وہ مقیم ہے. عمرے میں تو باہر جانا ہوتا ہے، یہاں یہ ضرورت نہیں ہے. حج کے لیے خواہ آپ مقیم ہیں، خواہ عارضی طور پر مکے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، حدود حرم سے باہر رہتے ہیں لیکن میقات کے اندر ہیں، تو پھر میقات وہی جگہ ہے جہاں وہ مقیم ہے، وہ وہیں سے احرام باندھ لیں اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں. آپ جس قیامگاہ میں ہیں وہاں سے شروع کر سکتے ہیں، جس کھیت میں بیٹھے ہوئے وہاں سے شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ میقات کے اندر ہیں تو پھر آپ کے لیے وہی جگہ آپ کی میقات ہے، وہاں سے آپ احرام باندھ کے حج کے لیے روانہ ہو جائیں گے. آٹھ ذو الحج کو منا کے لیے روانہ ہوں اور وہاں قیام کریں، یعنی گویا احرام باندھنے کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ آٹھ ذو الحج کو، اس کے لیے اب ظاہر ہے کہ تاریخ بھی مقرر ہے، منا کے لیے روانہ ہوں گے، وہاں قیام کریں. نو ذو الحج کی صبح عرفات کے لیے روانہ، یعنی وہاں قیام کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. نو ذو الحج کی صبح عرفات کے لیے روانہ ہوں، وہاں پہنچ کر امام ظہر کی نماز سے پہلے حج کا خطبہ دے، پھر ظہر اور عصر کی نماز جمع اور قصر کر کے پڑھی جائے. یعنی اس میں سنت یہی ہے کہ نماز جمع بھی کی جائے گی، قصر بھی کی جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے، یہ ہم اس کی حقیقت پر گفتگو کرتے ہوئے واضح کر چکے ہیں کہ چونکہ جہاد کو سمبلائز کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے اس کے تمام احکام بھی اسی طرح علامتی طور پر اختیار کیے جاتے ہیں. نماز سے فارغ ہو کر جتنی دیر کے لیے ممکن ہو اللہ تعالیٰ کے حضور میں تسبیح و تحمید، تکبیر و تحلیل اور دعا و مناجات کی جائے. یہ وقوف ہے، یعنی آپ کو دو گھڑی کی مہلت ملی ہے، آپ زیادہ دیر تک ٹھہر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگے ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کم و بیش نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک وقوف فرمایا، کھڑے رہے اور دعا و مناجات کرتے رہے. غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں، یعنی غروب آفتاب تک وہاں قیام کرنا ضروری ہے، اس کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے لوگ، وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز جمع اور قصر کر کے پڑھی جائے. وہاں جا کے بھی یہی کرنا ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کو ملا بھی لینا ہے، قصر بھی کر لینی ہے، رات کو اسی میدان میں قیام کیا جائے، فجر کی نماز کے بعد یہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے یعنی چند لمحوں کے لیے یہاں بھی عرفات کی طرح تسبیح و تحمید، تکبیر و تحلیل اور دعا و مناجات کی جائے، یعنی یہاں پر بھی ایک دوسرا وقوف ہوگا جو فجر کی نماز کے بعد چند لمحوں کے لیے کیا جائے گا، پھر منا کے لیے روانہ ہوں اور وہاں جمرہ عقبہ کے پاس پہنچ کر تلبیہ پڑھنا بند کر دیا جائے، تلبیہ پڑھنے کا جو عمل شروع ہوا تھا وہ یہاں پہنچ کر بند ہو جائے گا، اور اس جمرے کو 7 کنکریاں ماری جائیں، یعنی جس طرح سے عمرے میں جیسے ہی بیت اللہ پہنچتے ہیں تو تلبیہ پڑھنا بند کر دیتے ہیں، حج میں تلبیہ پڑھنا شروع ہوگا احرام باندھنے کے بعد، یہ ان تمام دنوں میں جاری رہے گا، جب مزدلفہ سے واپس آ کر آدمی وہاں پہنچتا ہے جہاں اس نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنی ہیں، اس وقت تلبیہ بند ہو جائے گا اور جمرے کو 7 کنکریاں ماری جائیں۔ ہدی کے جانور 7 ہوں یا نظر اور کفارے کی کوئی قربانی واجب ہو چکی ہو تو یہ قربانی کی جائے، یعنی اب یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ آدمی نے کوئی نظر مانی ہوئی ہے قربانی کی تو وہ کرے گا، لازمن پھر وہ قربانی کرنا ہوگی، کفارے کی قربانی ہے یہ آگے بیان ہو جائے گا کہ کفارہ کس صورت میں ہوتا ہے، وہ قربانی کی جائے گی، اور اگر اس نے ہدی کے جانور 7 لیے ہوئے ہیں جو نفل عبادت ہے تو اس کو وہ قربان کرے گا تو قربانی ہوگی۔ پھر مرد سر منڈوا کر یا حجامت کرا کے، اور عورتیں اپنی چوٹی کے آخر سے تھوڑے سے بال کاٹ کر احرام کا لباس اتار دیں، پھر بیت اللہ پہنچ کر اس کا طواف کیا جائے، احرام کی تمام پابندیاں اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی، یعنی لباس تو آپ اتار دیں گے لیکن احرام کی باقی پابندیاں اس وقت ختم ہوں گی جب بیت اللہ کا طواف بھی کر لیا جائے گا، اس کے بعد اگر ارادہ ہو تو بطور تتوع صفا و مروہ کی صحیح بھی کر لیں، یعنی اگر آپ نے طواف کر لیا بیت اللہ کا تو حج مکمل ہو گیا، لیکن اگر آپ نفل کے طور پر چاہتے ہیں تو اب بھی آپ صحیح کر سکتے ہیں، کر لیجئے۔ پھر منا واپس پہنچ کر 2 یا 3 دن قیام کیا جائے، اور روزانہ پہلے جمرۃ الاولی پھر جمرۃ الوسطی اور اس کے بعد جمرۃ الاخرہ کو 7 کنکریاں ماری جائیں، یہ ان ستونوں کے نام ہیں جو وہاں قائم کیے گئے ہیں اور جو اصل میں شیطان کی علامت ہے، جس کے خلاف جنگ کو اس میں علامتی اظہار کی صورت دی گئی، ایک تمثیل ہے گویا جس سے آپ گزرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج و عمرہ کے مناسک یہی ہیں، یعنی یہ مناسک ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اسی طرح قائم ہیں، اسی طرح ادا کیے جا رہے ہیں، جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ایک سنت کے طور پر اسی طرح ادا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی حج اسی طریقے کے مطابق کیا تھا، بعد میں بھی اسی طرح سے جاری رکھا گیا، قرآن مجید نے کوئی تبدیلی نہیں کی، صرف اتنا کیا ہے کہ ان سے متعلق بعض فقہی مسائل کی توضیح فرما دی، یعنی ظاہر بات ہے کہ ہر عمل کے لیے کچھ نہ کچھ سوالات پیدا ہو جایا کرتے ہیں، تو ان میں جو سوالات پیدا ہوئے ہیں وہ قرآن مجید نے واضح کیے ہیں، اصل مناسک ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ چند احکام ہیں جو آپ پر واضح رہنے چاہیے، یہ کوئی 5-6 احکام ہیں جو قرآن مجید نے فقہی مسائل کے بارے میں دیے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ حج و عمرہ کے تعلق سے جو حرمتیں اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہیں ان کی تعظیم ایمان کا تقاضا ہے، وہ ہر حال میں قائم رہنی چاہیے، یعنی پہلی بات یہ کہی ہے کہ چونکہ قریش کے ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہو گئی تھی جن میں ان حرمتوں کو پامال کرنے کے دائیات پیدا ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ہدایت فرمائی کہ جو حرمتیں قائم کر دی گئی ہیں وہ ہر حال میں قائم کر رہنی چاہیے، تاہم اگر کوئی دوسرا فریق انہیں ملحوظ رکھنے سے انکار کر دیتا ہے، یعنی جنگ نہیں کی جا سکتی، دوسرا جنگ چھیڑ دیتا ہے، کوئی دوسرا فریق انہیں ملحوظ رکھنے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں مسلمانوں کو بھی حق ہے کہ وہ برابر کا اقدام کریں، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ ہمیں مار لیں، نہیں، آپ کو برابر کا اقدام کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ اس طرح کی حرمتیں باہمی طور پر ہی قائم رہ سکتی ہیں، انہیں کوئی فریق اپنے طور پر قائم نہیں رکھ سکتا۔ یہ وضاحت اس لیے اس وقت ضروری ہو گئی تھی کہ قریش کی طرف سے اس کا اندیشہ تھا، مسلمان جب عمرے کے لیے جا رہے تھے تو اس کا اندیشہ تھا کہ وہ جواب میں کوئی کاروائی کر ڈالیں، چنانچہ یہی ہوا، یعنی حدیبیہ کے موقع کے اوپر اگرچہ جنگ تو نہیں ہوئی لیکن اس کے پورے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا الیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے اور اسی طرح دوسری حرمتوں کے بدلے ہیں، لہذا جو تم پر زیادتی کرے انہیں اس زیادتی کے برابر ہی جواب دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس کے حدود کی پابندی کرتے ہیں۔ یعنی یہ اجازت تو نہیں دی گئی کہ ہماری طرف سے کوئی پہل ہو، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ان کے اقدام سے زیادہ اقدام کر ڈالیں، لیکن آپ اپنے دفاع کے لیے برابر کا اقدام کر سکتے ہیں۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی اس حکم کی وضاحت میں لکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ عشر حرم میں یا حدود حرم میں لڑائی بڑائی ہے تو بہت بڑا گناہ، لیکن جب کفار تمہارے لیے اس کی حرمت کا لحاظ نہیں کرتے تو تمہیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ قصاص کے طور پر تم بھی ان کو ان کی حرمت سے محروم کر دو۔ ہر شخص کی جان شریعت میں محترم ہے، لیکن جب ایک شخص دوسرے کی جان کا احترام نہیں کرتا، اس کو قتل کر دیتا ہے، تو اس کے قصاص میں وہ بھی حرمت جان کے حق سے محروم کر کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح عشر حرم اور حدود حرم کا احترام مسلم ہے، حرام مہینوں کا اور حدود حرم کا احترام مسلم ہے، بشرطے کہ کفار بھی ان کا احترام ملحوظ رکھیں اور ان میں دوسروں کو ظلم و ستم کا ہدف نہ بنائیں۔ لیکن جب تلواریں ان مہینوں میں اور اس بلد امین میں بے نیام ہوتی ہیں تو وہ سزاوار ہیں کہ ان کے قصاص میں وہ بھی ان کے امن و احترام کے حقوق سے محروم کر دیے جائیں۔ مزید فرمایا کہ جس طرح عشر حرم کا یہ قصاص ضروری ہے، اسی طرح دوسری حرمتوں کا بھی قصاص ہے، یعنی جس محترم چیز کے حقوق حرمت سے وہ تمہیں محروم کریں، تم بھی اس کے قصاص میں اس کے حق کے حرمت سے ان کو محروم کرنے کا حق رکھتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ حرم کے لیے جو حدود قائم کیے گئے ہیں، جو حرمتیں قائم کی گئی ہیں، جو قانون قائم کیے گئے ہیں، اگر کوئی دوسرا فریق وہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو پھر وہ برابر کی کے اقدام کے حقدار ہے، اس میں کوئی اضافہ تو نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے تعدی نہیں کر سکتے، لیکن وہ دفاع کر سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے رکھی۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اس اجازت کے باوجود مسلمان اپنی طرف سے کوئی پیش قدمی نہیں کر سکتے، یعنی اس معاملے میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اندیشہ تھا ہم نے اقدام کر دیا، اپنی طرف سے کوئی پیش قدمی نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی حرمتیں ہیں، ان کے توڑنے میں پہل ایک بدترین جرم ہے، اس کا ارتکاب کسی حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بیت الحرام پر حملہ خدا کے گھر پر حملہ ہے، جن جانوروں کے گلے میں خدا کی تخصیص کے پٹے بن گئے ہیں اور جو اللہ کے بندے اس کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں رکھتے سفر باندھ کر نکلے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہونا خود اللہ پروردگار عالم سے تعرض کرنے کے مترادف، یعنی یہ گویا خدا کے خلاف اقدام ہوگا۔ اس وجہ سے کسی قوم کی دشمنی بھی مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ وہ اس معاملے میں حدود سے تجاوز کرے، ان پر واضح رہنا چاہیے کہ جو پروردگار اپنے عہد و میثاق سے قوموں پر کرم فرماتا اور انہیں سرفرازی بخشتا ہے، اس کے ہاں اس عہد و میثاق کے توڑنے کی پاداش بھی بڑی سخت ہے۔ یعنی یہ واضح کر دیا ہے قرآن مجید نے کہ اپنی طرف سے مسلمان کسی زیادتی کے لیے کوئی ابتدا نہیں کر سکتے۔ حرم کا معاملہ ایک نازک معاملہ ہے، اس کی حرمتوں کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے، اپنی طرف سے پہل نہیں کی جا سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا ولا یجرمنکم شنان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ یہ سورہ مائدہ کے مختلف مقامات کی آیتیں ہیں جن میں یہ ہدایات کی گئی ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرام مہینوں کی، نہ حدی کے جانوروں کی، نہ ان میں سے بالخصوص ان جانوروں کی جن کے گلے میں نظر کے پٹے بندے ہوئے ہوں، اور نہ بیت الحرام کے عازمین کی جو اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے مسجد الحرام کا راستہ تمہارے لیے بند کر دیا ہے، تو ان کے ساتھ اس بنا پر تمہاری دشمنی بھی تمہیں ایسا مشتعل نہ کر دے کہ تم حدود سے تجاوز کرو، نہیں، تم حدود الہی کے پابند رہو اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ نے بیت الحرام کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا، اور حرمت کے مہینوں، قربانی کے جانوروں اور ان میں سے بالخصوص ان جانوروں کو شعیرہ ٹھہرایا ہے جن کے گلے میں نظر کے پٹے بندے ہوئے ہوں، یہ اس لیے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے اور اللہ بخشنے والا اور مہربان بھی. تو اس طریقے سے گویا مسلمانوں کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ جواب تو دے سکتے ہیں لیکن اپنی طرف سے کسی پہل یا کسی زیادتی کا کوئی تصور اپنے ذہن میں نہ لائے. اس سلسلے کے چند احکام اور بھی ہیں جن کا ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
خانہ کعبہ میں پہنچ کے ایک عمرہ کرنے میں تقریباً 2 گھنٹے صرف ہوتے ہیں، اس کا بیشتر حصہ 7 دفعہ تو آپ خانہ کعبہ کا اور جو صحیح کے 7 چکر ہوتے ہیں، یہ کافی ٹائم ہے. اس میں بہت سے لوگ تو کتابیں ایسے پکڑ کے کچھ بزرگان دین کی دعائیں پڑھتے ہوئے کرتے ہیں، کچھ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، کچھ جو ان کو یاد ہوتا ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں. تو اس میں کیا بہتر طریقہ ہے؟
آپ اللہ کو یاد کیجئے، اور اللہ کی یاد کرنے کے لیے جو اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر سکھائے ہیں وہ تسبیح ہے، تحمید ہے، دعا و مناجات ہے، انہی کا التزام کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو وہ اذکار یاد نہیں ہیں تو ان کا ترجمہ ذہن نشین کر کے اس کو آپ بیان کرتے رہیے، اور اگر وہ بھی یاد نہیں ہے تو پھر جو اللہ سے آپ مانگنا چاہتے ہیں مانگیے. اور سبحان اللہ الحمدللہ تو ہر آدمی کو یاد ہوتا ہی، سب سے بہترین ذکر سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، یہ توحید کا اقرار ہے اور یہی اصل میں ایمان اور دین کی بنیاد. باقی آپ اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیے، جس زبان میں مانگنا چاہتے ہیں مانگیے. حج اور عمرے کا مقرر کردہ ذکر صرف تلبیہ ہے بس. آپ نے بتایا ہے کہ عارضی طور پر مکے میں مقیم لوگ عمرہ کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھیں، حاجی بھی عارضی طور پر مکے میں مقیم ہوتے ہیں تو یہ لوگ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کرتے ہیں، تو یہ بدعت کس طرح سے ہے؟ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کرنا بدعت نہیں ہے، اصل میں یہ لوگ عمرہ کر چکے ہوتے ہیں، یعنی باہر سے جا کے عمرہ کر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ کام شروع کر دیتے ہیں، یہ بات سنت سے ثابت نہیں ہے. کیونکہ سیدہ عائشہ نے جو عمرہ کیا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا عمرہ رہ گیا تھا، یہ وہاں مقیم رہ کر عمرے پر عمرہ کرتے چلے جانا یہ نہ صحابہ کا طریقہ ہے نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ چیز ہے جس کو بدعت کہا جاتا ہے اور جس سے لوگوں کو روکا جاتا ہے. وہ گئے، انہوں نے عمرہ کر لیا، بس عمرہ ہو گیا ان کا، کسی وجہ سے آپ کا عمرہ رہ گیا. مثال کے طور پر آپ کا جہاز تاخیر سے پہنچا، آپ بالکل ایسے وقت میں پہنچے کہ جہاں حجی کے لیے جا سکتے تھے، اب آپ کی خواہش ہے کہ آپ عمرہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بعد میں عمرہ کر لیے، یہ صورت ٹھیک ہے. لیکن عمرہ کر لیا آپ نے جا کے، اس کے بعد پھر عمرے پر عمرہ، یہ کیا چیز ہے؟ حج سے واپسی پر آب زمزم خرید کر ہم سعودی عرب سے لے کر آتے ہیں، آب زمزم اسی طرح وہاں سے لے کر آنا، لوگوں میں بانٹنا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اعزاء و اقربا جو مدینے میں آباد تھے ان کے لیے آب زمزم لے کر گئے تھے؟ روزہ رسول پر حاضری کیا حیثیت ہے، وہاں کیسے حاضر ہونا چاہیے؟ اور خواتین روزہ رسول پر کیوں نہیں جا سکتی؟ آب زمزم حرم کا تحفہ ہے، اور آج کل چونکہ ایسے اسباب ہو گئے ہیں کہ آپ لے آتے ہیں تو لے آتے ہیں، قدیم زمانے میں نہیں تھے تو لوگ کم ہی اٹھاتے تھے، جب ایک ایک سال کا حج کا سفر ہوتا تھا تو لوگ عام طور پر نہیں لاتے تھے. یہ سہولتیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ لے آتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ نہ کوئی دینی چیز ہے، نہ اس کا مناسک حج سے کوئی تعلق ہے. حرم میں چونکہ یہ چشمہ ہے تو فطری طور پر آدمی کو اس سے محبت بھی ہوتی ہے اور وہ اس کو باعث برکت بھی سمجھتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ کے گھر کا چشمہ ہے، کسی غیر اللہ کے گھر کا چشمہ تو نہیں ہے. دوسری چیز جو آپ نے پوچھی ہے کہ روزہ رسول کی کیا حیثیت ہے، تو دینی حیثیت تو کوئی نہیں، لیکن بہرحال ہمیں اپنے پیغمبر کے ساتھ جو بے پناہ محبت ہے اور جو تعلق کے خاطر ہے، اس میں یہ فطرت کے خلاف ہے کہ ہم وہاں جائیں اور جا کر آپ کے مرکز پر حاضر نہ ہوں. خواتین کے لیے بھی کوئی پابندی اس طرح کی نہیں ہے، اوقات مقرر کر دیے انہوں نے، ان میں جا کے خواتین بھی چلی جاتی ہیں اس میں. اور چونکہ حنبلی مذہب میں یہ چیز ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو جانا ہی نہیں چاہیے قبروں پر، تو اس وجہ سے وہ کچھ سختی بھی ہو سکتا ہے کرتے ہوں، لیکن کچھ اوقات انہوں نے مقرر کر رکھے ہوئے جن میں خواتین بھی جا سکتی ہیں. وہاں جائیے، وہاں جا کر آپ حضور کی خدمت میں سلام عرض کیجئے، دعا کیجئے، اور سلام خود دعا ہے جو کی جاتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں.